لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه الحطاء والجود، وإذ كل معرض منتقص سواه، وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم. ما اختلف عليه دهر فيختلف من الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال سبحانه في مورد آخر، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ونقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، صلوات محمد وعلى محمد. ہماری گفتگو غیبت امام میں ہماری ذمہ داری کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور گفتگو اس مرحلے پہ پہنچی کہ ذمہ داری سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارا ہمارے امام کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے. جیسے یہ رشتہ، اس کی نوعیت، اس رشتے کی کیفیت کا اندازہ ہوگا، ویسے ہی انسان کما حق کہو ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے گا. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے موضوع پر نہیں آئے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ ہم نے جب ان ریلیشن، ان تعلقات کو بیان کرنا شروع کیا، ہم نے اسی وقت یہ بیان کر دیا تھا کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے زمانے کے امام کے سلسلے میں جو ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم، سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہ کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں. ہمارے زمانے کا امام کون ہے، یہ شناخت امام زمانہ، معرفت امام زمانہ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے. اور یہ، اس ذمہ داری کے سلسلے میں ہماری 10 روزہ یہ جو گفتگو ہے، ان 10 روزہ گفتگو میں اسی معرفت کی طرف اشارہ کیا جائے گا. شناخت امام، امام کی پہچان، یہ امام کی پہچان، یہ امام کی معرفت، یہ امام شناسی، یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت، یہ جتنی بھی ابھی تک گفتگو کی گئی، اگر اس کی طرف اگر نگاہ ڈالی جائے، تو یہ سب کی سب گفتگو یہ تھی کہ ہمارا امام کون ہے، ہم جس امام کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، امام کی معرفت، وہ امام کی جس کی امامت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، وہ امام کون ہے. یہ جتنی بھی روایات جتنی بھی گفتگو اس سلسلے میں بیان کی گئی یہ ساری کی ساری امام شناسی امام کی معرفت کے سلسلے کی تھی, اور سب سے پہلی ذمہ داری وہ ہماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے جو آج کے مومنین کی ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ انشاءاللہ لابلائے کلام میں گفتگو کے درمیان میں ہم اشارہ کریں گے کہ مومن کی جو ذمہ داری یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ غیبت امام میں اپنے زمانے کے امام کو پہچانے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں اس میں کچھ واجب ہے کچھ ضروری ہے کچھ مستحب اور بہتر ہے. کچھ واجب ہے جیسے کہ آخری جو ہم ذمہ داری آخری جو ریلیشن ہم بیان کریں گے اس میں بیان کریں گے, اور کچھ حد تک ہم نے بیان بھی کی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم شیعوں ہم مومنوں کے لیے واجب ہے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری ہم اپنے زمانے کے امام کی ادا کریں. کچھ بہتر ہے کچھ مستحب ہے کہ انسان غیبت امام میں اپنے امام کی ان ذمہ داریوں کو ادا کرے. یہ کچھ واجب ہے اور کچھ مستحب ہے. بہتر ہے جیسا ایک انسان کا اپنے امام کے ساتھ رابطہ ہوگا, جیسا ایک انسان کا اپنے امام کے ساتھ اس کی محبت ہوگی, جیسا ایک انسان کا اپنے امام کے ساتھ ایک رابطہ اور ایک رشتہ جتنا قوی ہوتا چلا جائے گا انسان کی خواہش, اور انسان اس کو احسن اور بہتر طریقے سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کا تعلق انسان کا اپنے عقیدے سے ہے, اس کا تعلق انسان کا اپنے امام سے محبت سے ہے, اور یہ محبت اور یہ تعلق اور یہ رشتہ یہ عقیدہ اور یہ ایمان یہ ایسی چیز نہیں کہ ہر انسان میں یہ مساوی ہو. ایسا نہیں کہ جو محبت آپ کی امام زمانہ کے ساتھ ہے وہی محبت مثلا ان کی ہو جائے, وہ محبت جو مثال کے طور پر ایک عالم کی اپنے زمانے کے امام سے ہو ضروری نہیں کہ وہ محبت آپ کی ویسی ہی ہو جائے. یہ تو جتنا آپ امام زمانہ سے اپنا لگاؤ بنائیں گے, جتنی آپ اس محبت کو اپنے اندر ایجاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ کیا کیا ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر امام زمانہ اپنے زمانے کے امام کی محبت کو اپنے اندر ایجاد کریں. آج جو پہلی ذمہ داری ہمارا بیان پہلی نہیں دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہم بیان کر چکے ہیں کہ غیبت امام میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کریں, اور اسی کے سلسلے میں ہم نے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں سے ہم نے کچھ باتوں کو بیان کر دیا. وہ نقطہ کیا ہے کہ ہمارا ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ کن کن انداز سے کیا کیا رشتہ اور کیا کیا ریلیشن بنتے ہیں. کل ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ممکن ہے کہ ایک انسان سے دو رشتوں سے اس کی رشتہ داری ہو. مثلا اس کی پھوپھی بھی بن رہی ہے, اس کی ممانی بھی بن رہی ہے, جو کل ہم نے مثال دی. تو بعض اوقات ایک شخص ہے ایک داد ہے لیکن اس سے دو انداز سے ریلیشن دو انداز سے رشتہ ہے. یا جیسے ہمارا خداوند متعال کے ساتھ ہمارا رشتہ خالقیت کا بھی ہے, مالکیت کا بھی ہے, رازقیت کا بھی ہے, ربوبیت کا بھی ہے. یہ ایک ذات سے ہمارا رشتہ ہے لیکن مختلف عناوین اور مختلف ڈائیورشن اور مختلف انداز سے ہمارا رشتہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا اپنے امام کے ساتھ بالعموم اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے ان میں سے کچھ رشتوں کو بیان کر دیا, ان کی تکرار نہیں کرنی. جس رشتے میں ہماری گفتگو جس ریلیشن میں ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ ریلیشن اور وہ رشتہ یہ ہے کہ بندہ اور آقا کا رشتہ, آقا اور بندے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا اور ہمارے آئمہ کا رشتہ ہے, وہ ہمارا اور ہمارے زمانے کے امام کا رشتہ ہے. آقا اور امام کا رشتہ اس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ غدیر کی حدیث جو مشہور حدیث ہے غدیر کے نام سے معروف ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا, اس کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ وہ روایت ہے کہ جس کو اہل تشیع کے علماء نے بھی بیان کیا اور اہل سنت کے علماء نے بھی بیان کیا, اور ہماری بات اس نقطے پر پہنچی تھی کہ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, اس روایت کا, اس حدیث کا کیا معنی کیا جاتا ہے, اس معنی, اس روایت کے معنی کرنے کے لحاظ سے, اس روایت کے معنی کرنے کے فرض سے دو فرقے ہمارے سامنے آتے ہیں. اگر اس, یہ جو ایک واحد روایت ہے, یہ ایک روایت ہے کہ اس روایت کا کیا معنی کیا جائے. اب یہاں پر میں جزی طور پر ایک بات کرتا چلوں کہ جو بعض وقت ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں, بعض اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, فی البدی ہمارے پاس کوئی ایسی مثال فوری نہیں ہوتی. اب یہاں پر چونکہ ہمارے پاس ایک مثال ہے, لہٰذا اس بات کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں مجتہدین کے فتووں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے. یہ تو ایک طولانی اس کا جواب ہے, سوال تو بہت معمولی سا ہے کہ کیوں علماء مجتہدین کے درمیان اختلاف ہوتا ہے, لیکن ایک جو جواب ہے وہ اسی من کنت مولا سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک طولانی اور تفصیلی گفتگو ہے, اگر کسی کے پاس فرصت ہو دو ڈھائی گھنٹے کی تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے, ہم اس کو قانع کر سکتے ہیں کیوں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. لیکن من کنت مولا فہذا علی مولا, یہاں تو مجتہدین کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں انسان سرگردہ ہے, انسان اس میں پریشان ہے, لیکن من کنت مولا فہذا علی مولا یہ وہ روایت ہے, یہ وہ حدیث نبوی ہے کہ جو بین الفریقین یعنی دونوں فریق شیعہ اور سنی دونوں نے اس روایت کو قبول کیا ہے, لیکن اس روایت کے معنی کرنے کے لحاظ سے فتووں میں اختلاف نہیں ہے, بلکہ اس روایت کے معنی کرنے کے لحاظ سے دو فرقوں میں اختلاف ہے. اس معنی کے, اس روایت کے معنی کرنے کے لحاظ سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. اس روایت کے معنی کرنے سے ایک مذہب مذہب حق کا بن گیا, ایک مذہب مذہب باطل بن گیا. ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو ہم معنی کرتے ہیں اس کے لیے بہرحال ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں. اور میں نے اس نقطے پر, اس مقام پر جو نقطہ ہم نے بیان کیا وہ یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اس روایت میں کہ جو دونوں فریقین قبول کرتے ہیں اختلاف ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا کیا معنی کریں. اس مولا کے تقریباً 20-22 معنی ہیں, 20-22 معنی اہل ادب نے, اہل لغت نے اس مولا کے معنی کیے ہیں کہ لفظ مولا کے کیا معنی ہے. اب اہل سنت کے مختلف علماء نے اس روایت کے مختلف انداز سے معنی کیے ہیں, کسی نے ناصر کا معنی کیا ہے, نصرت کا معنی کیا ہے, کسی نے آقا کا معنی کیا ہے اور مختلف معنی کیے ہیں, جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو اہل تشیع کا ادعا ہے وہ ثابت نہیں ہے. اب میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ من کنت مولا, ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا, علی اس کا مولا, علی بھی اس کا مولا ہے, یہ لفظ مولا کا کیا معنی ہے, ہمارا غیروں کے ساتھ کیا اختلاف ہے اور اس روایت کے ذیل میں کیا اختلاف ایجاد ہوتا ہے, اور ہمارا امامت کا کیا کانسیپٹ ہے, ہمارا امامت کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہے, امام کسے کہتے ہیں. یہ دو چار پانچ چیزیں ہیں کہ میں جو طولانی گفتگو ہے, وسیع و عریض گفتگو ہے, میں صرف اور صرف چونکہ یہ بندے اور آقا کا رشتہ سمجھنا ضروری ہے اس کے لیے یہ مفہوم, اس مولا کا مفہوم بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اختلاف کس بات کا اختلاف ہے. آیا یہ جزی اختلاف ہے, آیا یہ فقط اور فقط ایک معمولی سا اختلاف ہے کہ بعض اوقات مومنین غیروں کو قریب کرنے کے لیے, بہرحال ہمیں اتحاد بین المسلمین کی جو فضا ہے اس کو بالکل برقرار رکھنا ضروری ہے, یہ ضروری ہے کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا کو برقرار رکھا جائے, اس کو جاری رکھا جائے, اس کا تحفظ کیا جائے, لیکن بہرحال ہم اپنے مذہب کو اپنے جوانوں اور اپنے بچوں کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. لہذا اگر کوئی غیر ہماری بات سننے کی بنا پر اگر اس کا دل اگر ناراض ہو رہا ہو تو ہم اس سے ایڈوانس میں ہی معافی مانگ لیتے ہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کا مولا. اہل سنت اس کا باقی معنی کرتے ہیں کہ میں مثلا جس کا ناصر علی بھی اس کا ناصر ہے, اور دوسرے وہ معنی کرتے ہیں کہ جس سے ولایت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین اور امامت امیر المومنین ثابت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے علماء کرام اس روایت کے ذریعے سے مولا کائنات کی امامت اور مولا کائنات کی ولایت کو ثابت کرتے ہیں. یہ ولایت اور امامت کا مسئلہ ہے جو ہمارا غیروں کے ساتھ ہے,
اور یہی فارق ہے, یہی وہ عقیدہ جو فرق ڈالنے والا ہے دونوں گروہ دونوں مذہبوں کے درمیان میں. اور یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے, بلکہ کل آپ نے جو روایات ملاحظہ فرمائی اور آج یا کل آپ روایت ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ وہ عقیدہ ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے, کہ اگر کوئی شخص اس عقیدے کا حامی نہیں ہے, اگر اس کے دل میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان نہیں ہے, تو ہمارے عقیدے کے لحاظ سے اس کی کوئی نجات نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے لحاظ سے وہ فرقہ ہلاکت ہلاک ہو جانے والا فرقہ ہے. یہ بہرحال ہمارا عقیدہ ہے. اب من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ غدیر کا وہ مقام ہے جو جب حجۃ الوداع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ رہے ہیں اور تمام مسلمانوں کو یکجا جمع کیا, اس کے بعد ایک طولانی وسیع و عریض ایک خطبہ دیا کہ یہ خطبہ ہماری کتابوں میں موجود ہے, لیکن اہل سنت کی کتابوں میں اس کے ٹکڑے موجود ہیں. میں اس روایت سے کس طریقے سے ہمارے علماء نے زحمت کر کے, کل جو میں نے علماء کا جو کردار بیان کیا اس کی وجہ یہی تھی کہ میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے علماء نے بالخصوص اس حدیث غدیر کے لیے, من کنت مولا فہذا علی مولا والی جو حدیث غدیر ہے, اس کے لیے کتابیں لکھی ہے اور ان دلیلوں کو قائم کیا ہے, ان شواہد اور ان قرائن کو لے کر آئے ہیں جن سے ہمارے علماء نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کیا مراد ہے. دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو اس انداز سے استعمال کیا. ابھی فی الحال کوئی شبہ یا کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا جملہ استعمال کیا. یہ طولانی بحث ہے کہ فی الحال یہاں پر بیان کرنا نہ مناسب ہے نہ ضرورت ہے, لیکن نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ یہاں پر ہمارے علماء نے کئی سارے قرائن, کئی سارے شواہد, کئی سارے دلائل دیے ہیں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد من کنت مولا فہذا علی مولا سے کیا ہے. اس کے ذیل میں یہ روایت کا ٹکڑا جو کل ہم نے بیان کیا, وہ روایت کا ٹکڑا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جملے سے پہلے, من کنت مولا فہذا علی مولا کے جملے سے پہلے نبی اکرم نے ایک جملہ کہا, الست اولا بکم من انفسکم. یہ نبی اکرم کا جملہ ہے جو خطبہ غدیر کا جملہ ہے, الست اولا بکم من انفسکم. اور یہیں سے ہمیں امامت کا معنی پتا چلے گا, ولایت کا معنی پتا چلے گا, اور اس روایت سے من کنت مولا سے امامت اور ولایت کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے. یہاں پر نبی اکرم خطبہ دینے سے پہلے مسلمانوں سے ایک اقرار لے رہے ہیں, الست اولا بکم من انفسکم. آپ دیکھیں کہ لفظ مولا کے بھی وہی الفاظ ہیں اور اس روایت میں جو لفظ اولا آیا, الست اولا, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو, کیا تم اس بات کو قبول کرتے ہو, الست کیا میں نہیں ہوں اولا. اولا, اب اولا کا معنی میں بعد میں کروں گا, اولا کیا میں اولا نہیں ہوں بیکم تمہارے لیے, من انفسکم تمہارے سے زیادہ. اولا کا مطلب ہے حق تصرف, حق تصرف. یہاں پر ایک فقہی اصطلاح سے میں سہارا لوں گا, فقہ میں ایک اصطلاح آتی ہے ولایت کی, ایک تو عقائد میں ولایت آتی ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کی, لفظ ولایت فقہ میں بھی ایک مقام پر استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ جو نابالغ ہے اس کا باپ اس کا ولی ہے. ایک بچہ جو نابالغ ہے یعنی 15 سال, ایک جو بلوغ کی علامت ہے 15 سال, اگر وہ بچہ 15 سال تک نہیں پہنچا تو اس کا باپ ولی ہے یا اس کا دادا اس بچے کا ولی ہے. ولی کا مطلب کیا ہے, ولی کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا جو مال ہے, اس بچے کی جو عزت ہے اور اس بچے کی جو جان ہے, ان تینوں کی ولایت اس کے باپ کے پاس یا اس کے دادا کے پاس ہے. تو باپ کو کہتے ہیں ولی, اس بچے کا ولی اس کا باپ ہے یا اس کا دادا, یعنی یہ بچے کا مال جو ہے بچے کے پاس تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں, بچے کے پاس یہ جو مال ہے اس کے پاس کوئی شرعی لحاظ سے حق نہیں کہ وہ اس کو استعمال کرے. شریعت نے اس بچے کو جو اگرچہ بچے ہی کا مال ہے لیکن بچے کو اجازت نہیں دی کہ وہ بچہ اپنے مال میں تصرف کرے, اپنے بچے اپنے مال میں مال کو استعمال کرے. یہ اس بچے کے مال کو استعمال کرنے کا حق یا اس کے باپ کو ہے یا اس کے دادا کے پاس ہے. تو اس بچے کے باپ کو کہا جاتا ہے ولی, اس بچے کا ولی. ولی یعنی کیا مطلب, یعنی اس کے پاس اس بچے کے مال کو تصرف کرنے کا حق ہے. یہ بچے کا جو مال ہے یہ اس کے باپ کے لیے جائز ہے کہ اس بچے کے مال کو خرچ کرے. کہاں خرچ کرنا یہ بہرحال فقہی گفتگو ہے, فی الحال اس کو یہاں پر بیان نہیں کرنا. تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بچے کا ولی, اس کے پاس اس بچے کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت ہے, لیکن قیود, کچھ شرائط کے ساتھ, کچھ قیودات کے ساتھ, کچھ قید ہے, کچھ شرائط ہے, کچھ کنڈیشنز ہے. اسی طریقے سے بچے کی جان اور بچے کے نکاح کا مسئلہ, اب اس نے کس حد تک ولی کے پاس اختیار ہے, بہرحال فی الحال اس کو بیان کرنے کا حق نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کے پاس ولایت ہے کہ وہ اپنے مال کو, اپنی جان کو اور اپنے نفس کو استعمال کرنے کی اس کے پاس ولایت ہے. ولایت ہے یعنی کیا مطلب, یعنی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کو تصرف کر سکتا ہے جہاں پر اس کا جی چاہے, جہاں پر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے, جہاں پر چاہے اپنی جان کو استعمال کرے, جہاں پر چاہے اپنے نفس کو استعمال کرے. تو انسان کے پاس اپنے مال اپنے دولت, اپنے جسم, اپنی عزت, اپنے نفس کو استعمال کرنے کی ولایت ہے, ولایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی ارشاد فرماتے الستو اولا, لفظ ولی کی سپرلیٹیو ڈگری جب استعمال کی جاتی ہے عربی میں, تو عربی میں ایک صیغہ ہے جو الف فے عین لام کے وزن پر ہونا چاہیے, اف علا کے وزن پر ہونا چاہیے. یہاں پر نبی اکرم نے لفظ استعمال کیا الستو اولا, اولا اسی ولی سے سپرلیٹیو ڈگری کو نبی اکرم ارشاد فرماتے کہ کیا میں تمہاری نسبت, کیا تم سے زیادہ تمہارے مال, تمہاری جان, تمہارے نفوس کے اوپر ولایت نہیں رکھتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہاری نسبت تم سے زیادہ تمہاری جان, تمہارے مال اور تمہارے نفوس کے اوپر ولایت نہیں رکھتا ہوں. یہ اولا کا لفظ مطلق ہے, اس میں مال کی کنڈیشن نہیں لگائیے, اس میں جان کی کنڈیشن نہیں لگائیے, اس میں نفس کی کنڈیشن نہیں لگائی, جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ تمام ولایت جو ایک انسان کے پاس ہے, نبی اکرم یہ کہہ رہے کہ جو ولایت ایک انسان کے پاس ہے اس سے زیادہ اولا, سب سے زیادہ یعنی تم سے زیادہ ولایت کا اختیار میرے پاس ہے. نبی اکرم سوال لے رہے ہیں, اقرار کر رہے ہیں, اعتراف لے رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا میرے پاس یہ ولایت ہے یا نہیں ہے. تمام مسلمانوں نے بالاتفاق کہا بلا یا رسول اللہ, بے شک یہ ولایت جو ہمارے نفوس, ہمارے جان, ہمارے مال پر ہے, ہم سے زیادہ ولایت آپ رکھتے ہیں. یہ جملہ استعمال کرنے کے بعد, اچھا یہاں پر یہ بیان کر دوں کہ لفظ اولا جو ولی ہے, یہ جو لفظ ولی ہے اس کا یہی معنی ہے, تمام مسلمان اس معنی میں اتفاق کرتے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اختلاف ہے من کن تو مولا, یہ لفظ مولا میں مولا کا جو اصلی مادہ ہے, مولا کا جو اصلی الفاظ ہے وہ میم کو ہٹا دے, بلکہ یہ میں کوئی خطابہ نہیں کر رہا ہوں, بعض اوقات اس طریقے سے ممبروں سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک آیت کو لیا, ایک آیت سے جو وہ یہ ثابت کر دیا کہ قرآن میں انگلش کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. میں اس قسم کا کوئی خطابہ نہیں کر رہا ہوں, یہ وہ جملے ہیں, یہ سارا وہ بیان ہے کہ جو اہل لغت, تمام اہل لغت, چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہو, چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو, یہ مولا لفظ ہے, اس میں میم ہے اضافی, اس کا لفظ ہے ولیا, واو لام اور یہ. اب ولیا جب مولا کے ڈھال میں آ جائے, جب مولا کے قالب میں آ جائے, تو اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ مولا کا کیا معنی ہے. علماء ادب نے, علماء اہل لغت نے اس مولا کے 20 اور 22 معنی دیے ہیں. یقینی طور پر مشکل گفتگو ہے, بس تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. بارے دیگر سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آرام کر لیں, مشکل گفتگو ہے لیکن بڑا اہم مسئلہ ہے, یہ بڑا اساسی مسئلہ ہے, ہمارے مذہب کی حقانیت کا مسئلہ ہے, ہمارے مذہب کے اثبات کا مسئلہ ہے, ہمارے مذہب کے ثبوت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ اگر حل ہو گیا تو ہمارے جوانوں کو پتا چلے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اب یہاں پر یہ لفظ مولا کہ جس میں اختلاف کیا گیا کہ من کندو مولا سے کیا معنی کیا جائے, یہ ایک جواب ہے جو ہمارے علماء نے دیا. اس کے علاوہ 7-8 تقریباً جواب ہے کہ اس لفظ من کندو مولا سے وہ معنی استفادہ ہوتا ہے جو اہل تشیع جس کا ادعا کرتے ہیں. یہ تو ایک معنی ہے کہ جو آپ کی خدمت میں ایک قرینہ ہے, ایک شاہد ہے, ایک دلیل ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کروں بہت جلدی جلدی. اب یہاں پر یہ لفظ مولا یعنی لفظ ولایا لفظ ولی واؤ لام یہ جب مولا کے قالب میں ڈھل جاتا ہے تو اس میں علماء ادب میں علماء اہل لغت میں اختلاف ہے کہ اس کا کیا معنی کیا جائے, اس کا کیا معنی کیا جائے, اس میں اختلاف ہے. یہ اختلاف بالکل درست ہے, بالکل بجا ہے, اپنے مقام پر بالکل صحیح ہے یہ اختلاف. لیکن لفظ ولایا لفظ ولایا جب مولا کے اس میں ڈھل جائے تو اس میں اختلاف ہے. لیکن تمام علماء اہل ادب تمام علماء اہل لغت چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہو چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر لفظ ولی کو اگر اولا کے ساتھ استعمال کیا جائے اولا کے قالب میں استعمال کیا جائے اولا کے قالب میں اگر مولا کے قالب میں استعمال کیا جائے اختلاف ہے. لیکن جب اولا کے قالب میں استعمال کیا جائے تو اس اولا کے قالب میں اگر استعمال کیا جائے تو تمام علماء اس بات کے اوپر متفق ہے چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہو چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہو تمام علماء اتفاق کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو ہمارا مدعا ہے وہ ثابت ہو جائے گا جو ہمارا مدعا ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اب ہم صرف اپنے بچوں کے لیے یہ بیان کر دیں کہ ہمارا مدعا کیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 ہمارے امام ہیں یہ 12 ہمارے امام ہیں ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیا مطلب یہ ہمارے امام ہیں ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ ہمارے امام ہیں؟ کیا فقط دینیات میں مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فروج شریف تک یہ بچوں کو یاد کروا دینا کہ یہ ہمارے امام ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے؟ نہیں, یہ تو ہم بچوں کو ابھی تیار کر رہے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے امام ہیں. امام کا معنی کیا ہے؟ امام کا معنی یہ ہے کہ امام اولا بالتصرف ہے. یہ جو ہمارا غیروں کے ساتھ اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جو مسئلہ آیا یہ فقط مسئلہ اس بات کا نہیں تھا کہ حکومت کی سیٹ پہ کون بیٹھے, یہ آج کل والا مسئلہ نہیں تھا اس زمانے میں کہ حکومت کی سیٹ میں کس کو بیٹھنا ہے, مولا کائنات کو بیٹھنا ہے یا کسی اور کو بیٹھنا ہے. یہ کوئی وہ اختلاف نہیں تھا بلکہ اختلاف اس بات کا ہے کہ نبی اکرم کے بعد اولا بالتصرف کا حق کس کو ہے, نبی اکرم کے بعد امام مسلمین کون ہے. اختلاف اس میں ہے کہ ان مسلمان اس امت رسول کو رہبریت اور قائد بننے کا حق کس کو ہے, کیونکہ جو قائد حقیقی ہے جو رہبر حقیقی ہے جو امام حقیقی ہے اس کے پاس تمام اختیارات ہے تمام کنٹرول ہے یا آج اس روایت کی اصطلاح میں یہ کہوں کہ تمام ولایت رکھتا ہے وہ ہر انسان کے اموال پر ہر انسان کی جان پر اور ہر انسان کے نفوس پر. ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ ظاہری طور پر یہ سیٹ کس کو ملنی چاہیے. اگر ہمارا اختلاف یہ ہوتا تو پھر ہمیں بھی یہ قبول کرنا پڑتا کہ مولا کائنات بلا فصل خلیفہ نہیں تھے کیونکہ ظاہری طور پر تو انہیں وہ نشست ہی ملی. تو یہ فقط مسئلہ حکومت کا مسئلہ نہیں ہے چونکہ حکومت یہ نقطہ اہم ہے چونکہ حکومت امامت کے کاموں میں سے ایک کام ہے حکومت اولا بالتصرف کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے حکومت ولایت کے تصرفات میں سے ایک تصرف ہے کیونکہ جس کے پاس حکومت ہو حکومت میں اچھا اولا بالتصرف میں یہ تو میں نے موٹے موٹے تین چیزیں کہہ دی کہ جان کا اختیار ہے مال کا اختیار ہے ہر چیز کا تصرف کا حق ہے کس کے پاس امام کے پاس نہیں جو بھی چیز جو بھی حکم قرآن کی آیت ہے مختلف انداز سے قرآن نے مختلف انداز سے کہا للہ الحکم للہ الامر ولہ الحکم ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ حکم کرنے کا حق کس کو ہے فقط اور فقط صرف خداوند مطابق کو ہے صرف خداوند وللہ الامر, امر کرنے کا حق صرف و صرف خداوند متعال کے پاس ہے, صرف خداوند متعال کے پاس ہے. اور کس کے پاس ہے؟ اور صرف اس انسان کے پاس ہے کہ جس کو خداوند متعال اپنا ولی بنا دیتا ہے, اپنا جانشین بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے, چاہے وہ انبیاء ہو چاہے وہ اولیاء ہو. تو یہاں پر مسئلہ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اختلاف اس میں ہے کہ اس روایت میں من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہاں پر تمام جو دو مذہب کے درمیان اختلاف ہے, وہ اختلاف یہ ہے کہ من کنت مولا کا کیا معنی کرے, آیا علی کو اولا بالتصرف کا حق دے رہے ہیں رسول؟ اگر اولا بالتصرف کا حق اگر رسول نے اپنی زندگی میں مولا کائنات کو دے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان بالاتفاق اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے, تمام مسلمان اس بات کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے کہ جو بھی اس حق پر, جو بھی حکومت کی نشست پر آئے گا وہ ناحق ہے, وہ باطل ہے. اب یہاں پر ساری قدرتیں ساری طاقتیں لگا دی, ساری طاقتیں ساری قدرتیں لگا دی کہ من کنت مولا کا جو ترجمہ کرنا ہے اس کا ترجمہ اولا بالتصرف کے علاوہ جو جی چاہے, اولا بالتصرف کے علاوہ جو جی چاہے من کنت مولا کا ترجمہ کر دیا جائے. ساری زحمت ساری کوششیں ساری طاقت لگا دی اس بات کے اوپر کہ کہیں سے اولا بالتصرف کا معنی ثابت نہ کر سکے. اس کے لیے ہمارے علماء نے زحمات اٹھائیے, محنتیں کی ہیں اور کوششیں کی ہیں, اور جن قرائن میں سے قرینہ یہ ہے کہ نبی اکرم نے من کنت مولا سے پہلے اس جملے کو استعمال کیا, الستو, کہ کیا میں تمہاری نسبت تم سے زیادہ تمہارے اموال تمہارے نفوس اور تمہارے جانوں پر کیا ولایت نہیں رکھتا ہوں؟ تمام مسلمان بالاتفاق اعتراف کرتے کہ یا رسول اللہ بالکل آپ ہم جو ہم سے زیادہ ہمارے نفوس اور ہمارے جان اور ہمارے اموال کے اوپر ولایت رکھتے ہیں, اولویت رکھتے ہیں. جب یہ جملہ کہا اس کے بعد یہ جملہ کہا من کنت مولا, میں جس جس کا مولا, یعنی میں جس جس کے اوپر ولایت تصرف ولایت رکھتا ہوں کہ اس کے جان میں اس کے مال میں اس کے نفوس میں ولایت رکھنے کا حق رکھتا ہوں, علی بھی اس پر یہ ولایت رکھتے ہیں. ملاحظہ فرمایا من کنت مولا, یہ صرف من کنت مولا میں بحث کیوں کرتے ہیں آپ؟ اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو اہل سنت کے علماء نے بیان کیا الاستولا والا, ایسا نہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ جملہ موجود نہ ہو, ہم صرف اپنی کتاب سے لے کر آئے, تو ورنہ استدلال کا فائدہ کیا. یہ وہ جملہ ہے کہ جو الاستولا پہلے ولایت کا اعتراف لے رہے ہیں نبی اکرم, نبی اکرم پہلے ولایت کا اعتراف. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام تمام بنی نو انسان, یہ ہمارا عقیدہ ہے, چاہے غیر قبول کرے یا نہ کرے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام انبیاء کی مانند اور نبی کی مانند تمام بنی نو انسان کے اموال نفوذ اور جان کے اوپر ولایت رکھتے ہیں. یہ ہے معنی امامت. ہم جو اپنے امام کو امام مانتے ہیں, یعنی امام کا حق ہم سے زیادہ ہمارے نفوذ پر ہے, ہماری جانوں پر اور ہمارے اموال پر ہے. یعنی ہمارے پاس شاید اس کی کچھ حد بندی ہو, جیسے ایک مسئلہ آتا ہے باپ اور دادا کی ولایت, جو میں نے مثال دی باپ اور دادا کی ولایت, ایک مسئلہ آتا ہے علماء میں اختلاف ہے کہ دادا کی ولایت زیادہ اسٹرانگ ہے یا باپ کی, لیکن امام کی ولایت, اپنے امام کی ولایت تمام بنی نو انسان کے لیے, یہ ولایت یہ انسان سے زیادہ آئمہ کے پاس یہ ولایت موجود ہے. اب اگرچہ وہ امام اپنی ولایت کو ہر جگہ استعمال نہیں کرتے, ہم سے تو صرف خواہش کی تھی کہ اپنے مال کا صرف پانچواں حصہ دے دو, وہی ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے, جبکہ یہ ساری ولایت آئمہ کے پاس ہے. اگر آئمہ یہ حکم دے, اگر امام یہ حکم دے کہ سارا اموال ہمارے پاس جمع کرا دو, ہر انسان کے لیے واجب ہے, جس طریقے سے نماز واجب ہے, جس طریقے سے روزہ واجب ہے, کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کس طریقے سے مستحق عقاب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھے تو کس طریقے سے مستحق عقاب ہو جاتا ہے؟ اگر آج امام یہ حکم دے کہ سارا مال ہمیں دے دو, اگر ہم نے جتنی تاخیر کی اتنا گناہ کیا, جتنی تاخیر کی, نہ دینا تو دور کی بات ہے, جتنی تاخیر کی اتنا گناہ کیا. اب امام کا یہ حق ہے, پانچواں حصہ اپنے مال کا, وہ بھی جو تم خرچ کر سکو کر لو, سال کے اختتام پر جو بچ گیا اس کا پانچواں حصہ تمہیں دینا ہے. اور ہم خیال کرتے کہ یہ تو نعوذ باللہ من ذلک, اب ایک جملہ ہے جو میں مناسب نہیں کہوں, ٹیکس ہے یہ, نہیں ہرگز نہیں. ایک روایت ہے کہ انشاءاللہ جب ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہوں گی تو ایک ذمہ داری کو بیان کروں گا کہ امام یہ ایک مقام میں روایت میں ارشاد فرماتے کہ ہم جو تم سے مال لیتے ہیں تمہارے مال کو پاک کرنا چاہتے ہیں, تمہارے مال کو پاک کرنا, تمہارے لیے ہم اسے ان اموال کو لے رہے ہیں, ان اموال کو ہم جو لے رہے ہیں تمہارے لیے, تمہارے مال میں برکت ہوگی, تمہارے مال پاک ہو جائیں گے, ورنہ ہمارے مال کی امام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آئمہ نے اپنی زندگی میں اپنے چاہنے والوں سے یہ مال لیا ہے. ہم یہ خیال کرتے کیونکہ ہمارا توکل نہیں, کیونکہ ہمارا عقیدہ نہیں, کیونکہ ہمارا ایمان نہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ پانچواں حصہ جو گیا ہماری دولت چلی گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے خدا پر تو ایمان نہیں تھا, اپنے اماموں پر بھی ایمان ختم. تو یہ آقا اور بندے کا ریلیشن, ہمارا ہمارے زمانے کے امام سے جو ریلیشن ہے, چھٹا ریلیشن, وہ اپنے آقا اور بندے کا ہے. کیوں آقا اور بندے سے میں نے تعبیر کیا؟ کیونکہ آقا کے پاس, جو بھی آقا ہوتا ہے غلام کے سارے اختیارات اس کے پاس موجود ہوتے, وہ آقا ولایت رکھتا ہے اپنے بندے کی. ہم بندے ہیں, یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم امام کے آئمہ کے بندے ہیں, یہ ہمارا افتخار ہے, ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, ہم اس کا ایمان رکھتے ہیں, ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے مولا ہیں. یہ اس سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا شرف اور افتخار ہو سکتا ہے؟ بس یہ ہمارا تیسرا چھٹا ریلیشن ہے جو ہمارا ہمارے امام کے ساتھ ہے. ساتواں ریلیشن ہمارا ہمارے امام کے ساتھ امامت کا رشتہ ہے. کہ امامت کا رشتے کا نتیجہ کیا ہے؟ امامت کا رشتے کا نتیجہ یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم امام ہیں. جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ امام ہیں تو ہماری کیا ذمہ داری ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم جس کے امام ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے فرامین ہمارے احکام کو سنیں اور اس پر عمل کریں. اور آٹھواں تعلق, آٹھواں ریلیشن ہمارا ہمارے امام کے ساتھ کیا ہے؟ معلم اور متعلم کا, معلم اور متعلم کا, وہ ہمیں سکھانے والے اور ہم سیکھنے والے ہیں. ہم کیا اس دنیا میں جو بھی علم ہے, معصوم ارشاد فرماتے ہیں ان اردتم علم صحیح, اگر تم علم صحیح حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر تم علم صحیح, جو بھی جس کے اوپر بھی یہ اطلاق کیا جائے کہ یہ علم صحیح ہے, ان اردتم علم صحیح, اگر تم علم صحیح حاصل کرنا چاہتے ہو, فعندنا اہل البیت علیہم السلام, اگر تم علم صحیح حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم صحیح صرف و صرف ہم اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے. ونحن اہل الذکر الذین قال اللہ سبحانہ فیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, ہم ہی وہ اہل الذکر ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اس انداز سے بیان کیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. عالم و متعلم جو بھی علم ہے, معصوم ارشاد پر کلو مالا مالم یہ خود بن حاض البیت ہے, معصوم ارشاد پر ہر وہ چیز, ہر وہ علم جو اس گھر سے نہ نکلا ہو, جس کو تم خیال کر رہے ہو کہ وہ علم ہو, کلو معلم یہ خود من حاضر بیت ہے، جو علم بھی اس گھر سے نہ نکلا ہوا ہو اگر تم نے کسی راستے گلی کوچے سے لیا ہو فہو باطل، وہ علم نہیں ہے، وہ باطل ہے. علم ہے تو فقط اسی در پر ہے، حق آلے حق معلم اور متعلم کا. یہ اہل بیت معلم ہے، کس کے معلم ہے؟ فقط ہم انسانوں کے معلم نہیں ہیں. روایت بہت طولانی ہے، صرف اشارہ کروں گا اور بہرحال وقت میں گنجائش نہیں کچھ طولانی روایت کو اس عشرے میں ہمیں موقع مل سکے کہ اس روایت کو بیان کر سکوں. لیکن معصوم ارشاد فرماتے ہیں بنا واحد اللہ بنا عبد اللہ، معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کو جو توحید کا عقیدہ ہے، خداوند متعال سے متعلق جو توحید کا عقیدہ ہے وحدانیت کا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس مخلوقات عالم جتنی بھی مخلوقات الہی ہے، مخلوقات الہی کیا ہے؟ یہ دنیا جو مخلوقات الہی ہے جس میں سے ہم بھی ہیں. مخلوقات الہی میں اور کیا آتا ہے؟ مخلوقات الہی میں فرشتے بھی آتے ہیں اور انبیاء بھی آتے ہیں. معصوم ارشاد فرماتے ہیں بنا واحد اللہ، اگر خدا کو ایک مانا گیا ہے، چاہے فرشتوں نے ایک مانا ہو، چاہے انبیاء نے ایک مانا ہو، چاہے کسی انسان نے ایک مانا ہو، بنا واحد اللہ ہمارے ذریعے سے خدا کو ایک مانا گیا ہے، ہمارے ذریعے سے. اور یہ طولانی روایت ہے، لیکن فرشتوں نے بھی جو علم حاصل کیا ہے وہ اسی در سے حاصل کیا ہے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، اچانک کھڑے ہو گئے. بھائی کیوں کھڑے ہو گئے؟ مولا کائنات کمرے میں داخل ہوئے ہیں. مولا کائنات داخل ہوئے، نبی اکرم نے کہا کہ اس نوجوان کی تعظیم میں تم کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل فرماتے کہ انا لہو علیہ حق التعلیم، دیکھیں جو جس کا حق ہے وہ اس کو عطا کرنا چاہیے. عمر اور ایج کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی ہے حق دینے کے لیے، عمر اور ایج کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی ہے. اور یہی بہانہ بنا کر، کون سا بہانہ؟ عمر اور سن کا، ایج کا بہانہ بنا کر مولا کائنات سے حکومت کا حق غصب ہوا تھا. یہی بہانہ بنایا گیا تھا کہ مولا کائنات کم سن ہیں، لہذا یہ صلاحیت نعوذ باللہ من ذالک حکومت چلانے کی نہیں رکھتے. لیکن کم سنی معیار نہیں ہے کسی کو حق دینے کے لیے. یہاں پر جبرائیل جیسا اولو العزم فرشتہ وہ مولا کائنات کے احترام میں کھڑا ہو گیا. کیا کہتا ہے وہ؟ جب نبی اکرم نے کہا اس جوان اس نوجوان اس بچے کے لیے تم کھڑے ہو گئے، تم تو اتنے بڑے فرشتے ہو، یہ جبرائیل کے خیال میں، یہ اب رسول جانتے ہیں لیکن رسول جبرائیل کے خیال میں، تم تو اتنے بڑے فرشتے ہو، تم اس بچے کے لیے اس جوان کے لیے کھڑے ہو گئے. جبرائیل نے کہا ان لہو علیہ حق التعلیم، اس جوان کے لیے میرے اپر ایک حق تعلیم ہے، اس نے مجھے تعلیم دی ہے. یہ کون کہہ رہے؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں، وہ جبرائیل جو قرآن لے کر آئے ہیں، وہ جبرائیل جو لوہے محفوظ کو پڑھنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر میرا حق تعلیم، انہوں نے مجھے تعلیم کیا. کیا؟ کب؟ کیوں؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ جب خداوند متعال نے مجھے خلق کیا، خداوند متعال نے مجھے خلق کیا، میں سرگردہ تھا، ایک غیبی آواز آئی بتا تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے. یہ غیبی آوازیں بھی پریشان، یہ آواز کون، آواز دینے والا کون، یہ کیا کہ تو کون، تیرا نام کون، میں کون، میرا نام کون. میں اسی سرگردہ اور اسی حیرانگی کی حالت میں تھا کہ یہ جوان میرے پاس آیا. فرشتے کی خلقت کے وقت کی بات ہو رہی ہے, دنیا کی خلقت کے وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے. فرشتے کی خلقت کے وقت, جبرائیل کی خلقت, یہ جوان میرے پاس آیا اور اس جوان نے مجھے کہا, کہو انت رب جلیل, انت رب جلیل الجمیل وانا عبد ذلیل واسمی جبرائیل. کہو تو رب جلیل جمیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل ہوں اور میرا نام جبرائیل ہے. یہ بندگی کا درس یہاں پر فقط یہ دو جملے نہیں ہیں, یہ پورا ایک اپنے اندر ایک سمندر ہے. یہ تو رب جلیل, یہاں پہ پورا ایک درس ہے, توحید دے دیا تو رب جلیل ہے اور بندگی کا درس ہے, میں عبد ذلیل ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں, اگرچہ میں نوری ہوں ایک خداوند متعال کی بارگاہ میں عبد ذلیل ہوں, وہ اس میں جبرائیل اور میرا نام جبرائیل ہے. یہ حضرت جبرائیل کی خلقت کے وقت مولا کائنات نے ان کو یہ تعلیم دیا. اب یہ بتلانا چاہ رہے کہ یہ جو جوان تیرے سامنے آیا یہ ہے کون؟ اے جبرائیل تو یہ بتائے گا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر, خداوند متعال کے عرش کی جانب سے ایک ستارہ نمودار کرتا ہے, طلوع کرتا ہے. خداوند متعال کے عرش کے جانب سے ایک ستارہ طلوع کرتا ہے. یہ ستارہ ہر 30,000 سال میں ایک دفعہ طلوع کرتا ہے. حضرت کو ذرا ملاحظہ فرمائیے گا, حضرت جبرائیل کی عمر پوچھیے, حضرت جبرائیل اپنی عمر کو بتا رہے. تو زمانہ کیلکولیٹر نہیں تھے, کیلکولیٹر حساب کر کے بتا دیتے. خیر, یہ تو کہا کہ ایک ستارہ کے جو عرش کی جانب سے نکلتا ہے ہر 30,000 سال میں ایک دفعہ طلوع کرتا ہے. اچھا جبرائیل جی بتا دیجئے آپ نے کتنی دفعہ اس کو دیکھا ہے؟ حضرت جبرائیل کہتے ہیں جب سے میری خلقت ہوئی آج تک میں نے اس ستارے کو 30,000 دفعہ اس کو دیکھ چکا ہوں. 30,000 کو ملٹی پلائی کر دے 30,000 سے, 9,000,00,000. اب 9,000,00,000 کو بلین ٹریلین کیا بولتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم ہے. 9,000,00,000 بنیں گے. یہ جبرائیل کی عمر. اچھا رسول نے سوال کیا, جبرائیل یہ بتاؤ کہ اگر اس ستارے کو تم دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ جبرائیل نے کہا کہ میں کیسے نہیں پہچانوں گا, 30,000 دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں, 30,000 دفعہ اس کی زیارت کر چکا ہوں. نبی اکرم نے کہا مولا کائنات کی تو اشارہ کر کے کہ اپنے سر سے ذرا امامہ کو ہٹانا. مولا کائنات نے امامے کو ہٹایا, جب مولا کائنات کے نور کو دیکھا کہا خدا کی قسم یہ وہی ستارہ ہے. یہ ہے ہمارے امام, یہ وہ نور ہے کہ جو آدم کی خلقت کو اتنا عرصہ گزر چکا, اس نور کی خلقت کو کتنا عرصہ گزرا یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے. یہ نور اہل بیت علیہم, یہ ہمارے زمانے کے امام. یہ نور 14 معصومین کا نور ہے, یہ ہمارے زمانے کے امام کا نور ہے. یہ ہمارے امام زمانے کے امام ہیں کہ جن کی ولایت, جن کی امامت کا آج ہم اعتراف کرتے ہیں, جس کے اوپر ہمارے ایمان ہے. اس محبت کو بڑھائیے, اس محبت میں اضافہ کیجئے اور اسی نور کا, اسی ستارے کی ایک چمک ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے اور یہی ایک نور کا ٹکڑا جو کربلا پہنچ گیا. جب کربلا کی تاریخ آتی ہے ایک شہید کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے. یہ شہید وہ شہید ہے کہ جو تاریخ کربلا کے ساتھ تو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے لیکن شہداء کربلا کے ساتھ نہیں تھا. یہ آپ سمجھ گئے, یہ وہ کہ جو مقدمہ ہے کربلا, یہ وہ شہید ہے کہ جو شہید کربلا کے لیے مقدمہ بن رہا ہے. یہ ہے کوفے کا شہید مسلم ابن عقیل. مسلم بڑے ولولے کے ساتھ, جوش کے ساتھ امت رسول نے مسلم کا استقبال کیا. اے امت رسول, اگر استقبال نہیں کرنا تھا, اگر اس استقبال کو نبھا نہیں سکتے تھے تو مسلم کو اس طریقے سے دھوکہ تو نہ دیتے. مسلم 18,000 مسلمانوں نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ سفیر حسین آ گیا, سفیر حسین کا استقبال کیا جا رہا ہے. 18,000 مسلمانوں نے, انسان سوچے اس وقت اس انسان کی کیا کیفیت ہوگی جب 18,000 افراد کسی انسان کا استقبال کر رہے ہوں. کوفے کی مسجد میں نماز کو ادا کیا گیا, لیکن جہاں نماز مغرب و عشاء ختم ہوئی, یہ مسلم کی 18,000 مسلمانوں نے مسلم کی بیعت پر ہاتھ پر بیعت کی, آج مسلم تک و تنہا ہو گئے. کوفے کی گلیوں میں مسلم سرگرداں گھوم رہے ہیں. مسلم کو کوفے کی گلی کوچے معلوم نہیں, اس لیے کہ جب کوئی بھی شخص جس کا ایسا استقبال کیا جائے کسی شہر میں, جب وہ استقبال کیا جاتا ہے تو اسے گلی کوچوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. مسلم کا اس شان و شوکت سے استقبال کیا, لیکن اب عالم غربت یہ ہے کہ اب مسلم کوفے کی گلی کوچوں میں چل رہے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ میرا راستہ کہاں ہے. چلتے چلتے ایک گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے. یہ ایک مومنہ کا گھر تھا جس کا نام توعہ تھا. مومنہ باہر نکلی, دیکھا کہ کوئی جوان بیٹھا ہوا ہے. مسلم نے سوال کیا, دو گھونٹ پانی کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ بس پانی کی داستان کربلا کوفہ سے شروع ہو گئی. مومنہ ہے, گئی کوزے آپ کو لے کر آئی, مسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. مسلم نے پانی دیا, بوڑھیا کو کوزہ واپس پلٹایا, بوڑھیا گھر میں چلی گئی. تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے, پھر دوبارہ دروازہ کھولا, نظر پڑی یہ جوان ابھی تک میری چوکھٹ پر بیٹھا ہوا ہے. بوڑھیا نے کہا, ہے جوان آخر تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے معلوم نہیں کتنا پورا اشوک زمانہ ہے, تجھے معلوم نہیں کتنا خطرناک زمانہ ہے, تجھے معلوم نہیں ابن زیاد کی فوج پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے, تو اپنے گھر کیوں چلا نہیں جاتا؟ ہائے مسلم بیچارہ کیا جواب دیتا؟ مسلم نے کہا, اے بڑھیا جس کا کوئی گھر نہ ہو آ جائے. مومنہ نے کہا, کیا تو مسافر ہے؟ کیا تو غریب ہے؟ کیا اس کوفے میں تیرا کوئی گھر نہیں؟ مسلم نے کہا, تو نے سنا ہوگا مدینے میں رسول کا ایک نواسہ ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی نے اپنے اس شہر کوفہ میں اپنا ایک نمائندہ, اپنا ایک سفیر بھیجا ہے جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے. مومنہ نے کہا, ہاں میں جانتی ہوں, میرا آقا اس شہر میں آیا ہوا ہے, میرا آقا مسلم ابن عقیل اس شہر میں آیا ہوا ہے, میرا آقا حسین کا سفیر بن کر آیا ہے, میں جانتی ہوں, لیکن اے جوان تیرا مسلم سے کیا رشتہ؟ مسلم نے کہا, اے بڑھیا میں ہی وہ غریب مسلم ہوں. ارے بس تو آنے یہ جو سنا اپنے دروازے کو کھول دیا, مسلم آقا آپ ہمارے گھر آئیے, یہ آپ کا اپنا گھر ہے. مسلم ذرا عالم غربت کو ملاحظہ فرمائیے, جوان بنی ہاشم ہے لیکن کیا غربت تاری ہے. مومنہ کے گھر گئے, مصلی عبادت بچھایا, ساری رات عبادت کرتے رہے. جب صبح کا وقت آیا, ابن زیاد کی فوج کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ارے مسلم کے کانوں تک پہنچی, فوراً بلند ہو گئے, کھڑے ہو گئے, تو آ سے کہا, میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں پسند نہیں کرتا, میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا, کوئی نہ محراب ارے کسی مومنہ کے گھر میں آ جائے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, اے مسلم ارے تو آ کی عزت کا اتنا مسلم ذرا شام غریبہ کربلا کر دیکھو اے جوان بنی ہاشم, ارے حسین کے بعد یہ اشقیہ قوم, ارے ایک ہاتھ میں آگ جلائے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ میں نیزہ ہے, ہاتھ سے ایک ہاتھ سے ارے خیموں کو جلاتے جا رہے, بیویوں کے نیزوں سے چادریں چھینتے. اے مسلم شام غریبہ, ارے اگر آپ ہوتے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ مسلم نے کہا میں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. مسلم نکل گئے. بس مسلم نے جہاد کیا, مکاریوں اور فریب سے مسلم کو گرفتار کیا, ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا, وہ سارے واقعات سنتے رہتے. یہاں پر مکے سے کربلا کی طرف میرا مولا سید الشہداء چل رہا ہے, ایک مقام پر منزل کی, ارے اہل منبر بیان کرتے, جناب عباس علمدار آئے, ارے یہ لوگ کچھ لوگ کوفے کی جانب سے آ رہے ہیں, ذرا آقا ان سے میرے بھائی مسلم کی خبر لیجیے. آنے والے مسافر آئے, میرے مولا نے کہا اے آنے والوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ آنے والوں نے کہا کہ ہم کوفے سے آ رہے ہیں. بس کوفے کا نام سنا, ارے مسلمانوں کے ارے اصحاب حسینی کے کان کھڑے ہو گئے, کوفے سے آ رہے ہیں. اچھا یہ بتا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کوفے میں میرا بھائی میرا سفیر مسلم کی کیا خبر ہے؟ بس جہاں پر مسلم کا نام سنا سر کو جھکا دیا, کہا تین دن گزر چکے ہیں, مسلم کا سر کاٹ کر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا. تین دن گزر گئے, ارے مسلم کے لاشے کو کوفے کی گلی کوچوں میں گھمایا جا. تین دن گزر گئے, کوفے کی گلی کوچوں میں مسلم کا لاشا گھمایا جا رہا ہے. یہاں پر مسافر آنے والے مسافروں کو خدا حافظ کہا. اب میرا مولا چلا, کہاں چلا؟ زینب کے خیمے میں چلا. آواز دی, زینب ذرا آنا. زینب کبرا آئی, بھیا کیا خبر ہے؟ بس ایک کام کرو, مسلم کی بچی کو لے کر آؤ. مسلم کی بچی کو دیکھو, مسلم کی جب بچی کو لانا اس طریقے سے نہ لانا, منہ دھلوا دینا, ارے سر میں تیل لگا لینا. بس یہاں پر مسلم کی بچی آئی, مسلم کی بچی کو اپنی گود میں بٹھایا, آواز دی سکینہ, ارے عید پہ جو گوشوارے دلائے تھے وہ لے کر آؤ. سکینہ وہ گوشوارے جو عید پر دلائے تھے وہ لے کر آؤ. سکینہ گوشوارے لے کر آئی, ارے میرا آقا اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہناتے اور بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. ارے بچی نے گھبرا کر کہا چچا جان آپ میرے سر پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرا جس طریقے سے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے. چچا جان آپ میرے سر پر اس طریقے سے ہاتھ پھیرا رہے جس طریقے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے یہ مسلم کی یتیمہ ہم آپ کو پرسا دیتے ہیں, ہم آپ کو تعزیت کرتے ہیں, ارے آپ نے بڑا غم اٹھایا, لیکن ارے رحیم شفیق چچا ہے جو سر پر ہاتھ پھیر, ارے ذرا شام غریبہ سکینہ, ارے باپ کے بعد کوئی نہیں جو سکینہ کے سر پر ہاتھ دے رہا ہے. ارے کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی نیزے مارتا ہے, آئے سکینہ اپنے بابا کا ماتم کرتی ہے. واہ حسینہ, اے بابا آپ کے پاس کوئی نہیں جو میرے سر پر ہاتھ. سکینہ یتیم ہو گئی.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ ہماری عبادت کو قبول فرما, بار الہ اس گریا کو ہمارے لیے سبب مغفرت قرار دے. خداوندہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خداوندہ ہمیں تیری تیرے اولیاء اور تیرے آئمہ تیرے اماموں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. خدا بندہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. خدا بندہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نریر عطا فرما. خدا بندہ جو اولاد دار ہیں ان کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ تمام مومن و مومنات کو بالخصوص ان ایام عزا میں بالخصوص اس سال کے محرم و سفر میں تمام مومن و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام لا ابد ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایها الرضا الراضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امام الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah.